محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزیزان گرامی عشرہ محرم عشرہ اولا پہلے دس دن جن مجالس کا آغاز چاند رات سے یا چاند رات کے ساتھ ساتھ ہوا تھا اور پھر روز عاشورہ اور شب عاشورہ ان مجالس کا اور اس موضوع کے سلسلے کا اختتام ہو گیا یقیناً موضوع جو علم اور رزق تھا وہ قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے تو ایک اگر دس دن دو دن کی گفتگو کو میں حساب کروں تو وہ ایک بہت ہی حقیر سا معمولی سا قطرہ ہے اہل بیت کے علم کے مقابلے میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مقابلے میں اہل بیت کی احادیث کے مقابلے میں لیکن بہرحال علم اور رزق کو اس کا ربط اس کا تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس حد تک اگر بیان کرنے میں کامیاب ہو جائے کوئی بھی مقرر کسی بھی موضوع کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور خدا کی توفیق ہے کہ مقام اہل بیت کی طرف ایک مزید توجہ اہل بیت سے مزید محبت اور ولایت پر ایمان بڑھ جائے کسی بھی قرآنی موضوع کے حوالے سے کسی بھی تاریخی موضوع کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے اور سننے والوں کے لیے اور ذکر کرنے والوں کے لیے ایک سعادت کا باعث ہے آیت جو سورہ مجادلہ کی گیارہویں آیت مسلسل اس عشرے کے دوران پڑھی ظاہر سی بات آپ کے سامنے کہ آج وہ آیت نہیں پڑھی گئی اور مشہور و معروف آیت سورہ شورا کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے اپنی امت والوں سے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے اولاد سے رشتہ داروں سے آیت میں لفظ ہے قربیٰ کا جس کو میں یہاں پر معنی کر رہا ہوں رشتہ دار آل اولاد عطرت کیونکہ علماء اسلام نے محدثین نے بزرگ محدثین نے جو معنی کیا ہے قربہ کا وہ یہی کہ رسول خدا کی آل رسول خدا کی اولاد اب یہاں پر سید الشہداء کی قربانی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دس محرم کو پیش کی جا چکی اور ہمارا جو موضوع تھا علم اور رزق اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ جب بھی بات آتی ہے علم کی تو اس کے ساتھ ساتھ گفتگو ہوتی ہے حلم یعنی صبر برداشت اور پیشنس کی اگرچہ صبر اور برداشت کے لیے عربی میں تحمل کا لفظ ہے صبر کا لفظ ہے حلم ایک خاص کیفیت کا نام ہے حلم ایک نہایت ہی سافٹ اور نہایت ہی مناسب ریئیکشن کا نام ہے کسی غلط بیہودہ اور بے ادبانہ جو ادب سے دور ہو جو غلط عمل ہو اس کے مقابلے میں حلم یعنی بہت برداشت برداشت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں ایک کوئی ایسا جذبہ نہ آئے کہ جو منفی جذبہ ہو اس کو کہتے ہیں حلم صبر یعنی یہ کہ تکلیف ہے لیکن آپ شکایت کا اظہار نہیں کر رہے بہرحال جس وقت تک جس حد تک میں اس معنی کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اب آپ یہاں سے توجہ کیجئے کہ واقعہ کیا ہوا ہے اور اس واقعے کی عظمت واقعہ کربلا کی عظمت واقعہ کربلا کی شدت تکلیف درد رنج غم اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیے کہ کس مقام پر ہے بی بی صنف مستورات سے ہے اور اس کے باوجود کس طرح سے واقعہ کربلا کے بعد پیش آنے والے مسائل کو بی بی نے جھیلا نہ صرف یہ کہ جھیلا بلکہ صبر کے ساتھ جھیلا نہ صرف یہ کہ صبر کے ساتھ بلکہ حلم کے ساتھ جھیلا نہ صرف فقط یہ کہ حلم کے ساتھ علم کا بھی اظہار کیا اس نقطے پر توجہ کیجیے گا دیکھیے یہ میں جناب زینب کے حوالے سے کچھ جملے پیش کرنے دیجیے تاکہ ہم بی بی کی شخصیت کو، الحمدللہ سب کو معرفت ہے، خدا کا شکر ہے، جو اپنے لحاظ سے ہم اپنے حد تک رکھ سکتے ہیں، لیکن مزید معرفت بڑھے، مزید احترام بڑھے، مزید مودت اور محبت بڑھے. روایات میں ہمارے آیا ہے کہ ایک جملہ ہے کہ تفقہ، فقہ، فقہ ایک ہم کہتے ہیں فقہ کا درس ہے، توسل مسائل کو، وضو، غسل، تیمم، زکوٰۃ، خمس، مسائل بتا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں فقہ کا درس ہے. اور لیکن جب حوزے میں اصطلاح آتی ہے فقہ کے درس کی تو توسل مسائل کے درس کو فقہ کا درس نہیں کہا جاتا، اس کو کہتا ہے رسالہ عملیہ کا درس. لہٰذا فقہ جب حوزے میں جاتی ہے نجف اور قم میں، یہ فقہ پڑھاتے ہیں، تو پوچھا جائے گا کیا پڑھاتے ہیں، اگر آپ کے میں توسل مسائل پڑھاتا ہوں تو یہ وہاں کے لحاظ سے مناسب بات نہیں ہے، پوچھنے والا عالم اس کو مناسب نہیں لگے گا. فقہ جب وقت پر کہا جاتا ہے تو جو ہماری یہاں کتابیں استدلالی کتابیں یا نیم استدلالی کتابیں ان کی بات ہوتی ہے. کہاں سے؟ نجف اور قم سے باہر فقہ کی اصطلاح ایک اور معنوں میں استعمال ہوتی ہے. جب یہ نجف اور قم میں جاتی ہے تو فقہ کی اصطلاح ذرا ایک اور بلند درجے پر پہنچ جاتی ہے، ہائر لیول پر. یہی تفقہ اور فقہ کی اصطلاح جب آئمہ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں تو پھر وہاں پر توسل مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہمیشہ. اچھا آپ دیکھیے، کبھی کبھی آئمہ نے فقہ کی جانب اشارہ کیا کہ اپنے حرام حلال کو سیکھو، کبھی کبھی فقہ کی جانب اشارہ کیا فقہا، یعنی وہ یہی جو حرام حلال حکم خدا کو نکالیں، یہی درس خارج، یہی روایات، یہی کلمات اہل بیت، فرامین اہل بیت. لیکن کبھی کبھی آئمہ علیہ السلام نے جب فقہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے تو وہاں پر صرف بات حرام حلال تک نہیں رکتی، بلکہ جو بھی چیز دین کے دائرے میں آتی ہے اس کو پوری باریکی کے ساتھ سمجھنا. اب آپ نے یہ دیکھا، اب یہاں پر بات آیت اللہ العظمیٰ کی نہیں ہو رہی، اب یہاں پر بات توسیل مسائل کے درس کی نہیں ہو رہی. توسیل مسائل کا جو درس پڑھا رہا ہے اس کو بہت ثواب ملے گا، کوئی شک نہیں ہے، اس کے کوئی اس میں دو باتیں نہیں ہیں. جو درس خارج دے رہا ہے فقہ کا اور حکم خدا کو نکال رہا ہے، بے انتہا ثواب ملے گا، کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر آپ توسیل مسائل پڑھانے والے سے پوچھیں کہ آپ کو پتا اس فتوے کی دلیل کیا ہے، وہ نہیں بتا پائے گا. یہ کون بتائے گا؟ جو درس خارج پڑھتا ہے یا جو درس خارج دیتا ہے. جو درس خارج دیتا ہے آپ اس کے پاس جائیے تو وہ فقہ کے بارے میں گفتگو کرے گا، حرام حلال. اب آپ اس سے ایک دفعہ دین خدا کو پھیلائیے اور مشکل ترین خطبہ جناب امیر کا جو کہ دین کی حدود میں ہے، بھائی جناب امیر کی زبان مبارک سے نکلی ہر بات دین ہی تو کہلائے گی، لیکن آپ فقہ پڑھانے والے سے پوچھیں کہ آپ اس خطبے کے بارے میں بتائیے، وہ کہے گا میرا کام فقہ پڑھانا ہے، اس خطبے پر میں کچھ بات نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک فقی بات کر لے، ہو سکتا ہے ایک فقی بات نہ کرے. تو آپ نے دیکھا، ایک دفعہ جب آپ دین کو پھیلاتے ہیں اس کے تمام معنی کے ساتھ، یعنی جو چیز بھی پروردگار عالم نے اپنی طرف سے زمین پر بھیجی، جو چیز بھی قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قبر کے حساب کتاب کے بارے میں، انسان کی بہتری کے بارے میں، اخلاق، کردار، جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک دفعہ آئمہ جب گفتگو کرتے ہیں تو تفقہ یعنی فقہ اس معنوں میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تفقہ ہے کہ اب اس سے بڑھ کر کوئی تفقہ نہیں ہے. درس خارج فقہ کا تفقہ ہے، فقہ ہے، لیکن وہ تفقہ جو آئمہ اپنی زبان میں استعمال کر رہے ہیں اب وہ بلند ترین ہے. تو یہ اگر بات آپ نے سمجھ لی تو اب دیکھیے روایت میں کیا کہا گیا ہے. فرمایا گیا کہ دیکھو، علم اور حلم علامت فقہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ درس خارج دینے والا ہر شخص بہت مردمار، صابر، شاکر ہو، ضروری نہیں ہے، ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن جب آئمہ کہیں گے کہ من علامات العلم، علم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے فقہ کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ دیکھو علم ہوگا اور حلم ہوگا، یعنی اس کے پاس نالج، بے پایا نالج ہوگی، بے کراں علم ہوگا، اطلاعات ہوں گی تمام کی تمام، کس کے بارے میں؟ دین کے بارے میں. اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ حلم. حلم یعنی کیا مطلب؟ صبر، یعنی برداشت، یعنی تحمل. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ ہر موقع پر اگر کوئی آپ کو تکلیف دے، اذیت دے، تو آپ ایک مناسب رد عمل دکھائیے، آپ ایک مناسب ری ایکشن دکھائیے، اور آپ کا ری ایکشن، آپ کا رد عمل ایک بارڈر تک جائے، اس سے آگے نہ جا پائے، اس کو کہتے ہیں حلم. میں حلم کی بات کروں تاکہ سمجھ میں آئے، بشرنہ بغلام حلیم. جب جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار مجھے ایک اولاد چاہیے، تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ جناب زکریہ سے کیا گفتگو ہوئی؟ جناب ابراہیم کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی؟ ایک بچہ ہم عطا کریں گے، تمام صفات کو چھوڑ کر پروردگار عالم نے حلم یعنی حلیم کی بات کی۔ آئمہ کی خصوصیات میں سے کیا خصوصیت ہے؟ منتحل حلم، بلند ترین حلم کے مرحلے پر ہیں۔ بعض مقاتل میں یہ ملتا ہے، حلم یعنی اس سے آگے حلم کی کوئی منزل نہیں ہے۔ سید الشہداء کو ہر مقتل میں نہیں دیکھا میں نے، بعض تاریخوں میں دیکھا۔ سید الشہداء کو جب گودال قتل گاہ میں جو گڑھا تھا، جو اترائی تھی، جو ڈھلان تھی، وہاں پہ جب سید الشہداء شہادت سے کچھ لمحوں پہلے، میں نے عرض کیا بعض مقاتل میں دیکھا، وہ شخص جب آتا ہے قتل کرنے کے لیے تو سید الشہداء اس نقل کے مطابق فرماتے ہیں کہ تو واپس جا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، جو میں اپنی عقل کے مطابق سمجھا، روایات کو جوڑ کر، روایات کو متصل کر کے، یعنی تجھ میں ابھی کچھ ہدایت کی رمق باقی ہے، اگر تو نے میرے گلے پر چھری چلا دی تو جہنمی ہونا تیرا بالکل ثابت ہے، پھر تو پلٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے منتحل حلم، یعنی حلم کا آخری مرحلہ، اس کے آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ یعنی حلم کا مرحلہ کیا ہے؟ امیر المومنین کی زندگی۔ حلم کا مرحلہ کیا ہے؟ شہزادیوں کی زندگی، کربلا کے واقعے کے بعد۔ حلم کا مرحلہ کیا ہے؟ حضرت ابو الفضل عباس، جو واقعات پیش آئے، میں اس طرف جاؤں گا، گفتگو طویل ہو جائے گی۔ حلم کا مرحلہ کیا ہے؟ کہ حر آ کر رستے کو روکے، حضرت ابو الفضل عباس کھڑے دیکھ رہے ہیں، منتظر حکم سید الشہداء ہیں، آگے بڑھ کر گفتگو بھی نہیں کر رہے حر کے ساتھ، منتظر حکم سید الشہداء ہیں، جذبات کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ حلم کا مرحلہ کیا ہے؟ حر آیا امام حسین کے پاس، کسی صحابی نے یہ کہا کہ مولا آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھائیے ذرا، سید الشہداء آپ اس کو معاف کر رہے ہیں جو باعث بنا ہے کہ آپ کربلا کی سرزمین پر اترے؟ حلم یہ علامت فقہ ہے۔ کیا مطلب؟ فانی ہیں ہم حسین ابن علی میں، ہماری نہ اپنی کوئی سوچ ہے، نہ ہمارے اپنے احساسات ہیں، نہ جذبات ہیں، نہ ایموشنز ہیں۔ اجازت مولا آپ اجازت دیتے ہیں، جا کر لشکر عزیز سے گفتگو کروں؟ کرو، یہ بات کہنے کی اجازت ہے؟ کہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ علامت فقہ ہے، یہ تفقہ ہے کہ امام معصوم کی موجودگی میں اپنے آپ کو امام معصوم کی ذات میں فنا کر دو، اور نہ اس سے آگے کچھ سوچو، نہ اس سے پیچھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو صلوات شعبانیہ میں کہا گیا ہے اللازم لہم لاحق المتاخر عنہم زائق والمتاخر عنہم بارق، جو ان سے آگے گیا وہ بھی برباد ہوا، جو پیچھے رہا وہ دین سے نکل گیا، پھر کون جائے گا بہشت میں؟ ساس اللازم لہم، جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو اب یہاں سے اب آپ دیکھیے کہ جڑا رہنے کے لیے قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ اپنے احساسات کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ آیت میں آپ کے سامنے کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں، مجھے نتیجہ لینا ہے اس لیے اس آیت سے کہ شہزادی کی شخصیت ہمارے سامنے مزید واضح ہو سکے۔ کیونکہ یہ جو پوری خواتین روایت کے اندر، جو مقتل مکرم کے مطابق روایت ہے، 20 خواتین تھیں، کچھ بچے تھے اور امام سجاد، خواتین کی تعداد 20 تھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہم 1400 سال بعد جناب زینب کے قلب کی حالت کو بتا سکتے ہیں کہ اس مقام پر تھا قلب جناب زینب؟ بھائی قرآن نے بتایا کہ قلب اسماعیل جب گلے پر چھری پھر رہی تھی، کہا تھا یا ابت فلما تومر، بابا کر ڈالی جو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدن انشاءاللہ، آپ مجھے بڑا صابر و شاکر مان، کر لیجئے یہ کام۔ واقعہ آپ کے سامنے سورہ فصلت میں۔ تو اب آپ یہاں پر بتائیے کہ جناب زینب کے قلب کا مرحلہ کس مقام پر تھا؟ پہلا مرحلہ، جوڑ رہا ہوں میں اپنی اس بات کو علم اور رزق سے، لیکن آیت میں نے تبدیل کر دی کیونکہ آیت سے مجھے کام ہے، اس لیے میں نے آیت پڑھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب اس مقام پر جا رہی ہیں، تو میں نے ابھی کیا آپ کے سامنے حدیث پیش کی، فقہ کی علامت میں سے کیا ہے؟ علم ہونا اور حلم ہونا۔ علم تو آپ جانتے ہیں، حلم۔ اور پھر جناب زینب دوسرے مرحلے پر جو گفتگو کریں گے، جناب زینب کے قلب کے بارے میں، قلب کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پروردگار عالم قرآن میں آیت بھیج چکا، اور یہ آیت آپ دسیوں دفعہ سن چکے ہیں، فلا و ربے کا حبیب، یہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، متقی چھوڑو، فقی چھوڑو، عارف چھوڑو، قطب ابدال اور نہ جانے کیا کیا، کچھ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں تمہیں اپنا قاضی نہ بنائے، وہ یسلم تسلیمہ، تمہارے فیصلے کے آگے خوشی کے ساتھ سر جھکا دیں، ولا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دلوں میں کسی قسم کی ناگواری کا تاثر نہ آنے دیں۔ حسین ابن علی کا فیصلہ ہے کہ کربلا میں سب کو کٹ جانا ہے، حسین ابن علی اپنے اصحاب کے ساتھ کٹ گئے، شہید ہو گئے، بی بی زینب بچی ہے. قلب بی بی زینب کس مقام پر ہے؟ یعنی نہ صرف یہ کہ سمعن و طاعتن ہے، نہ صرف یہ کہ حسین ابن علی کی مرضی کے آگے سر جھکایا، بڑی خوشحالی کے ساتھ جھکایا ہے، بہت اطمینان کے ساتھ جھکایا ہے. دلیل کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو لے کے گئی سید الشہداء کے جسد مطہر کی طرف اور آپ کے سامنے جملہ، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار دنیا دیکھ رہی ہے کہ شہادت ہے لیکن ہماری قربانی ہے تیری بارگاہ میں، اہل بیت کی طرف سے یہ ہدیہ ہے تیری بارگاہ میں. اور یہی چیز جب عبیداللہ کے دربار میں گئی تو عبیداللہ ملعون نے جو جسارت کی اور گستاخی کی، الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم، حمد اس خدا کی جس نے تم کو ذلیل کیا اور تمہارے مردوں کو قتل کیا، علی اعوذ باللہ. بی بی زینب نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، بی بی فرما رہی میں نے خوبصورت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یعنی ہر منظر جو میں نے دیکھا میرے لیے خوبصورت تھا. تو بی بی پھر رو کیوں رہی ہے؟ وہ علامت رحمت ہے، لیکن اگر اس لحاظ سے روح جناب زینب کو آپ دیکھیں گے کہ جو واقعات ہوئے اس کے سامنے جناب زینب کا رد عمل کیا ہے، قلب کا مرحلہ کیا ہے، اگر بھائی کے بارے میں حسین ابن علی کے بارے میں یزید کے لشکر کا راوی یہ لکھتا ہے کہ مارا آئی تو مقصورا قط اربت و جاشن اقدم و جنانن، کہ میں نے کسی شخص کو آج تک ایسے نہیں دیکھا جنگ کرتے ہوئے کہ جس کے بھتیجے بیٹے بھائی مارے گئے ہوں اور اس کے بعد اتنے پرجوش انداز میں ولولے کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی ایک کام کو انجام دینا چاہ رہے ہیں، ایک ذمہ داری ہے، ایک وعدہ طفلی ہے جس کو انجام دے رہے ہیں. اگر حسین اس مرحلے پر ہیں جناب زینب بھی. شاید بہت سوں کی سمجھ میں نہ آئے پھر یہ گریے کا کیا سبب تھا، ماتم کا کیا سبب تھا، میں اس کو رسول خدا کی زندگی کے ایک واقعے سے بتاتا ہوں. جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، رسول خدا کے فرزند جناب ماریہ قبطیہ کے بیٹے، رسول خدا نے جبرائیل آئے کہا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو سلام بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بچوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو. اس زانو پر حسین بیٹھے تھے، یہاں پر ابراہیم، یعنی کیا مطلب؟ ماموں اور بھانجے بیٹھے ہیں. جناب ابراہیم رسول خدا کے فرزند ہیں، جناب سیدہ کے بھائی ہیں، اگرچہ جناب ماریہ کے بطن مطہر سے، یہاں پر جناب سید الشہداء. کہا کہ دونوں بیٹوں میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک کو موت ہوگی، ایک زندہ رکھا جائے گا تمہارے لیے. ایک دفعہ رسول خدا نے امام حسین کو دیکھا، جناب ابراہیم کو دیکھا، کہا میں نے حسین کو اختیار کیا، ابراہیم کو لے لے. ابراہیم کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، بہت بالکل خردسال بیٹا، چھوٹا سا بیٹا، 3-4 برس کا، دفن کیا، صبر کے مرحلے پر گریہ کیا. ماں کی قبر پہ گئے رسول خدا، جناب آمنہ کی گریہ کیا، اور جناب خدیجہ کا نام آتا تھا، گریہ کرتے تھے. یا رسول اللہ، کہا یہ جزا و فضا نہیں ہے، یہ علامت رحمت ہے، رحم دلی ہے. اگر جزا و فضا ہو، بے تابی ہو، بے صبری ہو، خدا کے فیصلوں پر اعتراض ہو، تو پھر یہ آنسو قبیح ہیں، برے ہیں. لیکن اگر پروردگار عالم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر کے تم گریہ کرو، یہ علامت رحمت ہے. یعنی جب ہم گریہ کرتے ہیں سید الشہداء پر تو کیا یہ خلاف دین ہے؟ اگر خدا کے فیصلے پر اعتراض ہو تو تب یہ خلاف شریعت اور دین ہے. ہم کہتے ہیں پروردگار حسین ابن علی کے ساتھ جو واقعات ہوئے اتنے دردناک تھے اور ہمارے مولا نے صبر ایسا کیا، تیرے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا، گریہ اس بات پر ہے کہ کس صبر کے ساتھ حسین ابن علی نے تیرے فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا، یہ تعبد ہے، عین بندگی ہے، یہاں گریہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا اس بات کو سمجھیے. اب جناب زینب کا علم دیکھیے، جناب زینب کا تفقہ دیکھیے. تفقہ کی علامت کیا ہے؟ علم ہے. تفقہ کس معنوں میں؟ آیت اللہ العظمیٰ کی ڈگری کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، توزیع مسائل یا فقہ کے درس کی بات نہیں ہو رہی ہے. علم کس مقام پر ہے؟ جب چلے ہیں قتلگاہ سے تو کیا کہا ہے؟ جب جناب امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا، ایک دفعہ جناب سید سجاد کا رنگ متغیر ہوا، کہا یا بقیت ابی و جدی، میرے بھائی کی یادگار، میرے نانا کی یادگار، میرے جد کی یادگار، علی مرتضیٰ کی یادگار، ما علی ارا کا تجود و نفسی، یہ تمہارے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے؟ جب امام سجاد نے شہداء کے لاشوں کو دیکھا اور پھر بی بی زینب نے فرمایا دیکھو یہاں پر تمہارے بابا کا حرم بنے گا، لوگ مٹانا چاہیں گے، زمانہ گزرتا رہے گا اور یہ جگہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے مرکز ہوگی کہ جہاں پر آ کر لوگ زیارت کیا کریں گے. یہ علم ہے، یہ علم واقع، یہ مقتل کے اندر عبارت موجود ہے. اور اگر یہ جو ہم مسلسل کہتے ہیں ہمارے علماء، اور میں نے بھی یہاں پہ کہا، نہ یہ تشیع کی بات ہے نہ تسنن کی، واقعہ کربلا کا تعلق عالم حقیقت سے اس طرح سے پروردگار عالم نے اظہار کیا کہ کہ نہ تسنن سے تعلق ہے نہ تشیع سے. اگر بقاتل جو بزرگان اور اکابر علماء اہل سنت نے کہ واقعا خدا ان کو جزائے خیر دے کہ کس طرح سے ان کے قلم سے یہ جملے صادر ہوئے, اگر صرف علماء اہل تسنن کے واقعات پڑھے جائیں مقتل کے تو 10 دن گزر جائیں گے, بلکہ محرم کا مہینہ 30 دن گزر جائیں گے, واقعات ختم نہیں ہوں گے. عجیب واقعات لکھے جو ہمارے لوگوں کو سن کر اور پڑھ کر یقین نہیں آتا. یہ تمام کے تمام لوگوں نے سبط ابن جوزی سے لے کر مسند احمد ابن حنبل سے لے کر سوائق محرقہ سے لے کر اور نہ جانے کتنی کتابیں کہ جہاں پر یہ واقعات موجود, تاریخ ابن اساکر, یہ بزرگان اور اکابرین اہل سنت ہیں. اور اسی لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے واقعے کا آپ یہ مت کہیے کہ شیعوں سے تعلق ہے یا سنیوں سے, کربلا کے واقعے کا رسول اللہ سے تعلق ہے, کربلا کے واقعے کا قرآن سے تعلق ہے. اور اب دیکھیے آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کس طرح سے اس قافلے کو لے کر کے گئی ہیں. جو تکلیف دہ واقعات پیش آئے وہ بڑے عجیب ہیں, اگر اس کو بتانے انسان بیٹھے تو شاید بہت سے واقعات لوگوں کی سمجھ میں بھی نہ آئیں, لیکن انسان تصور کرے کہ خواتین اس طرح سے رسول خدا کے خانوادے کی لے کر گئیں اور ان سب کی سپہ سالار, ان سب کی رہنما, ان سب کی قائد سربراہ جناب زینب ہیں. جب آپ کو ان خواتین کی سرکردگی کرنی اور سربراہی کہ جن کے گھر کے مرد مارے جا چکے ہیں, تو آپ کے وجود میں ہمت کتنی ہونی چاہیے, آپ کی روح کتنی بلند ہونی چاہیے, آپ کے اندر شجاعت کتنی ہونی چاہیے, اور آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب 19 خواتین آپ کو دیکھیں تو جس طرح سے مولا حسین اور ابو الفضل عباس کو دیکھ کے ان کو اطمینان ہوتا تھا, اسی طرح سے بی بی زینب کو جب یہ خواتین دیکھیں ان کو اطمینان ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا معجزہ ہے, خود ذات ہے جناب زینب کا کہ مستورات کی صنف سے تعلق رکھتے ہوئے عباس اور حسین بن کے دکھایا. یہ جناب سیدہ کی شیر کی, میں واقعا کبھی کبھی انسان کو یقین نہیں آتا کہ زینب نام کی کوئی بیٹی مولا کائنات کی ہے بھی کہ نہیں. یعنی یہ واقعات کسی انسان کے ہیں, یہ واقعات کوئی خاتون جھیل رہی ہے اس سفر کو کربلا کے, اور اس کے بعد دربار یزید میں خطبہ, دربار عبیداللہ ابن زیاد میں خطبہ, کوچے اور بازار میں کوفے کے خطبہ, دربار اور بازار شام میں خطبہ, رستے میں خطبہ, اور اس کے بعد اپنی عبادت نماز شب, اپنی تہجد, تمام کی تمام اوراد اذکار. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر میں اپنی بات کروں, تھکے ہوئے ہو تو کوشش کی جاتی ہے احتیاط واجب رجوع کر کے تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھ لیں, لیکن جناب زینب اور امام سجاد نے عبادت کی گواہی دی ہے کہ میری پھوپھی نے کربلا سے لے کر شام تک ایک دفعہ نماز تہجد میری پھوپھی کی ترک نہیں ہوئی ہے. یہ امام سجاد نے میرے اور آپ کے لیے نہیں کہا, یہ ان کے لیے کہا ہے جو نماز روزے کے ذریعے بی بی کو دیکھتے ہیں. ہم بی بی کو اس سے کہیں آگے اور دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے, اب چلیے یہ جو میں نے آیت آپ کے, بہت ساری باتیں تھیں لیکن آیت پھر رہ جائے گی, لہذا مجھے آیت کی طرف جانے دیجیے. قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربۃ. پروردگار عالم قرآن میں بڑی عجیب مثالیں بیان کرتا ہے اور ہم کو علم دینے کے لیے. اور بہرحال یہاں پہ یہ بات لا کر ختم کروں کہ جناب زینب کا علم کس مقام پر ہے کہ بھتیجے کو, جو کہ امام وقت ہے, بتا رہی ہیں کہ بیٹا یہاں پر حرم بنے گا, لوگ آئیں گے, زیارت کریں گے, تو ہمت رکھو, یہ عہد ہے, وعدہ ہے. اچھا, یہ نہیں کہ امام سجاد کو علم نہیں ہے اس بات کا, نہیں, تسلی دیتے وقت انسان ان باتوں کو دہراتا ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ امام سجاد سے برداشت کیوں نہیں ہو رہا تھا, تو سرکار جب عالم بالا میں کوہرام مچ گیا ہے, ایک دفعہ دیکھیے آپ کو ایک بات سمجھاؤں, ایک دفعہ کسی شخص پر گریا کرنا بیتابی کی, بے صبری کی علامت ہے, خدا کے فیصلوں پر اعتراض ہے, ایک دفعہ گریا کرنا کسی پر سنت رسول خدا ہے. آپ کہاں سے دیکھتے ہیں گریا امام حسین کے اوپر؟ امام سجاد نے کیوں گریا کیا؟ امام معصوم تھے, عبادت گزار تھے, سنت رسول خدا ہے. علماء اسلام کی کتابوں میں بھرا پڑا. جب آپ نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں 3 بجے رات کو, تو کوئی کہا آپ کیا دیوانے ہیں سرکار, سوتے رہیے فجر کی نماز, سنت رسول خدا ہے. گرمی ہو رہی ہے اتنی, آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, سنت رسول خدا حکم ہے. خواتین سے پوچھیے آپ یہ پردہ کیوں کر رہی ہیں, خواتین کہہ سکتی ہیں سنت رسول خدا ہے, رسول خدا پردہ کرتے تھے نہیں, مرد تھے, واجب ہی نہیں تھا, پھر کہاں سے سنت آ گئی؟ حکم رسول خدا ہے, جو حکم ہو وہ بھی سنت اور جو کرے رسول خدا وہ بھی سنت. تو رسول خدا نے حسین ابن علی پر گریے کا حکم بھی دیا ہے, خود کیا بھی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عمل رسول, قول رسول, گفتار رسول یہاں پر آ رہا ہے, اور وہ ہستی گریا کر رہی ہے رسول سید الشہداء پر. تو سید الشہداء کا گریا, میں بتا دوں اگر ایتھیس بھی ہے, ملحد بھی ہے, سید الشہداء پر گریے کرنے کی شرط کلمہ پڑھنا نہیں ہے, بیدار دل کا ہونا ہے، انسانی صفات کا مالک ہونا، جو بالکل ایتھیسٹ بھی کر سکتا ہے. میں واقعہ بتاؤں آپ کو، ایک شہر ہے، ایک ایتھیسٹ کیلیگرافی کرتا ہے، اس کو کچھ حدیثیں دی گئی شہزادی کے مدح میں کہ بھئی یہ حدیثیں کیلیگرافی کے لیے لکھو، ایتھیسٹ ہے. آ کے کہتا ہے بانی منجس سے، یہ تم نے دیا کیا ہے مجھے؟ کیا کیوں کیا یہ حدیث ہے؟ کیا یہ والی حدیث جو ہے نا لکھتے ہوئے میرا ہاتھ کپ کھپا رہا تھا؟ ایتھیسٹ ہے. ان کا کون سی والی؟ کہا کہ ان اللہ یغضب لغضب ہے و یرضا لرضا. کیا بھائی یہ جملہ بڑا عجیب سا ہے، اور میں کوئی مانتا مانتا نہیں ہوں چیزوں کو، لیکن میں یہ لکھتے ہوئے میرا ہاتھ کپ کھپا رہا تھا، مجھ سے یہ حدیث بڑی مشکل سے لکھی گئی ہے، جو پینٹنگ وغیرہ کرنے جو بھی تھا سلسلہ. تو یہ باتیں میں آپ کو وینس اور جوپیٹر کی نہیں بتا رہا، اسی دنیا کی بتا رہا ہوں. تو سید الشہداء معمولی سلسلہ نہیں ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر مقاتل پہ جائیں ہم جو علماء اسلام نے لکھے ہیں، تو آپ کو بڑے عجیب واقعات ملیں گے، جو بہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ یہ سب عجیب داستان ہے، مولانا یہ نقل مت کیجیے گا، مذاق اڑے گا. تو ہمارا مذاق اڑے گا، آپ خطیب خوارزم کا مذاق اڑائیں گے، آپ ابن عساکر کا مذاق اڑائیں گے، آپ جناب احمد ابن حنبل جیسی عظیم شخصیت کا مذاق اڑائیں گے، آپ کس کا مذاق اڑائیں گے؟ یہ وہ تواریخ ہیں. آپ حافظ ابن حجر عسقلانی کا مذاق اڑائیں گے، جو عظیم المرتبت عالم دین ہے، صحیح ہمارے فرقے سے نہیں ہے، لیکن علم کسی کی میراث نہیں ہے. عجیب رجالی، حدیث، تاریخ، مفسر، یہ تمام چیزیں تو یہ لکھی گئی ہیں، تاریخ میں موجود ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں، ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو شاید ذرا ظہور کوئی چیز ہے جو مختلف فی ہو. پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ چلیے اب آیت کی طرف کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. اچھا، پروردگار عالم کا مزاج بڑا عجیب ہے، یا خود پروردگار جانے یا وہ جانے کہ جن کو پروردگار نے اپنا مزاج پہچانوایا. سرکار پروردگار بڑی عجیب مثالیں دیتا ہے قرآن کے اندر. پروردگار فرما رہا ہے جناب موسیٰ کی قوم سے کہ دیکھو قوم موسیٰ، یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ قُلْتُمْ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. موسیٰ دیکھو اب یہ جو آسمانی دسترخوان اترتا تھا نا، یہ بہت کھا چکے ہم، روز بہشتی نعمتیں اللہ میاں کے پاس سے آ رہی ہیں، اب اس کو ذرا ہٹاؤ، ذرا ککڑی، لہسن، پیاز، مسور کی دال، یہ لاؤ، یہ ہر روز ایک ہی کھانا، ٹھیک ہے خدا کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن ذرا یہ جو ہم ہندوستان کے، ہندوستان مطلب برٹش انڈیا، جو وہ ہندو پاک والے ان کی عادت، مرچ مسالہ دال ساگ چاول، یہ کیا کھا رہے ہیں؟ زیارت میں جاتے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں بنی اسرائیل کے اس مزاج کو کہ آپ 15 دن کی جگہ مسلسل آپ کو وہ کھانا مل رہا ہے جو بغیر مرچوں کا پھیکا پھینک لوں. تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی کہتا ہے کہ صاحب یہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ہم، صاحب یہ ہمارے بر صغیرہ کھانا کھلائیں. تو قوم موسیٰ نے بھی یہ کہا، موسیٰ اپنے پروردگار سے کہو، جملہ سنیے گا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے پروردگار سے ہماری خاطر دعا کرو. یہیں سے ایمان کا مرحلہ سمجھ میں آ گیا، اور یہ سلسلہ چلا ہے رسول خدا تک. یا رسول اللہ آپ کے گھر والے، یا رسول اللہ آپ کا بھائی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی. اگر یہ بیٹی رسول اللہ کی ہے، یہ نواسے رسول اللہ کے، یہ بھائی رسول اللہ کا ہے، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، خوب توجہ کیجیے گا طرز تفکر پر. یا موسیٰ ادعو لنا ربک، ہماری خاطر اپنے اللہ سے کہو. یہیں سے ایک تفریق ہو گئی، یہیں سے ایک ڈسکریمنیشن ہو گئی، کہ نہیں ابھی تک یہ توحید کو ہضم نہیں کر پائے. کیا کہو؟ لن نصبر علی طعام واحد، اپنے اللہ سے کہو کہ کیا کریں، ہمارے وہ نکال مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، ککڑی، مسور کی دال، پیاز، لہسن اور بگار وغیرہ لگا کر یہ دال چاول ہم کھائیں. حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، تم لوگ اچھے کھانے کو چھوڑ کر، بہشتی اور الوہی اور ربوبی کھانے کو چھوڑ کر، جو پروردگار کی خاص عنایت سے مل رہا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ مسور اور ککڑی اور پیاز لہسن کی طرف آنا چاہتے ہو؟ اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، ادنا کو، گھٹیا کو مانگ رہے ہو اعلیٰ کو چھوڑ کر. تو جو پروردگار یہ بات کہے، پروردگار میں مزید واضح کروں، پروردگار اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اب بیچارے مسور کی دال، ککڑی، پیاز، لہسن کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ تو نے قرآن میں بھیجا کیوں؟ خدا کہے گا کہ 10 دن سے تم گفتگو کر رہے ہو کہ تلک الامثال نضرب حال الناس، ان مثالوں کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، گزشتہ انبیاء کے واقعات کے ذریعے ہم نے بات کی، تو دیکھو ہم اگر جو دسترخوان اترتا تھا اس دسترخوان کو کوئی ٹھکرائے اور دنیاوی کھانے مانگے، تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس بات کو سمجھو اور سمجھو کہ اب پروردگار عالم نے جن کی مودت کو واجب کیا ہے، جن کی رگوں میں رسول خدا کا خون تھا، اگر کوئی ان کو ٹھکرائے گا تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ یا مسور اور ککڑی اور مونگ کی بات ہو رہی ہے، تم پروردگار کو تیش آ گیا؟ لطف کی بات یہ ہے کہ مسور کی دال بھی اگانے والا پروردگار اور آسمان سے کھانا بھیجنے والا بھی پروردگار. یہاں پر پروردگار کی توحید پر کوئی حرف نہیں آ رہا تھا، تو پروردگار نے اپنے پیشانی پر گرد تیش کو بٹھا کر گفتگو فرمائی، پروردگار یہ بھی تیرا کھانا ہے، مسور کی دال بھی تو اگاتا ہے، وہاں سے بھی تو بھیج رہا ہے، تو تیری توحید پر نہ کوئی حرف آیا نہ تیرے نبی کی نبوت پر. یہ قوم موسیٰ نے کہا پروردگار سے اپنے دعا کرو موسیٰ، تو اس کا مطلب ہے قوم موسیٰ پروردگار عالم کو مانتی تھی، حضرت موسیٰ کو مستجاب الدعوہ نبی مانتی تھی، مانتی تھی کہ موسیٰ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. لیکن ہوا کیا؟ احبتو مصن ضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ ذالکا. عجیب جملہ ہے، توحید کو مان رہے ہیں، رسالت کو مان رہے ہیں، مستجاب الدعوہ ہونے کو مان رہے ہیں، یہ بھی مان رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن تبدیلی کا مطالبہ جب کیا تو خدا نے کہا کہ احبتو مصر، اتر جاؤ مصر میں، اب بہت ہو چکی. وباؤ بغضب من اللہ، تم نے اللہ کا غضب مول لیا. کانو یکفرون بآیات اللہ، یہ ہمیشہ اللہ کی آیتوں کو ٹھکراتے تھے، اور ان کی عادت یہ تھی ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ انبیاء کو مارتے رہتے تھے، ان کی عادت یہ تھی قوم بنو اسرائیل کی کہ انبیاء کو قتل کرتے رہتے تھے. ذالک بما عصوا، اور یہ اس بات کا صلہ ہے، ذالک بما عصوا، کہ یہ لوگ انہوں نے گناہ کیا، اور یعتدون، اپنی حد سے آگے بڑھ گئے. تو سرکار دیکھیے آپ کہ پروردگار عالم برداشت نہیں کر رہا کہ آپ نے اس کے دسترخوان کو ٹھوکر لگا کر پروردگار کی ہی خلق کی ہوئی چیزوں کو قبول کیا، تو پروردگار کس طرح سے یہ بات برداشت کرے گا کہ آپ فرزند رسول کے گلے کو کاٹ دیں، نوک نہضہ پر اس کے سر کو لگا کر خیام میں آگ لگا کر لے کر جائیں؟ یہ رسول خدا سے تعلق ہے ان ہستیوں کا، پروردگار عالم برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ باؤ بے غضب من اللہ ذالکا، انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ اور یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ ان کی عادت تھی. اور اس جرم کے، اس جملے کے سلے میں خوب توجہ کیجیے گا، میں مزید واضح کر دوں. مسور کی دال ملی کہ نہیں ملی، ککڑی پیاز کھیرا ملا کہ نہیں ملا، اس کو چھوڑیے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے موسیٰ، جملہ آیا باؤ میں غضب من اللہ، احبتو مصن ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت اور بیچارگی ان کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، ذلت اور بیچارگی کی، اتر جاؤ مصر کے اندر، اور تم نے خدا کے عذاب کو مول لیا. یعنی مطالبہ کیا تھا، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ نہیں، مسور کی دال ملی کہ نہیں، یہ بات کی بات ہے. یعنی پروردگار عالم اگر انعام دے، اس انعام کے مقابلے میں آپ کے دل میں جذبات یہ ہو کہ بھائی بہت ہو چکا، پروردگار اب اس کو ہٹا وہ دے، خود یہ کیفیت پروردگار عالم کو غضبناک کر دیتی ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ساری زندگی آل رسول پر ظلم کرتا رہے، دسترخوان بدلنے کی بات کی، خدا نے کہا غضب الہی مول لیا، اتر جاؤ مصر میں، ذلت اور بیچارگی تمہارا مقدر ٹھہری ہے، تو آپ اس بات پہ خوش مت ہو جائے کہ جو ادھر ادھر سے سب گفتگو مسلمانوں کی عظمت رفتہ، خاک مسلمانوں کی عظمت رفتہ، مسلمان کچھ کرنے کرانے والے ہیں نہیں. خدا کہہ رہا ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہری. اب آپ یہاں سے بات کو آگے بڑھائیے کہ اس چیز کا تعلق کس حد تک رسالت موسیٰ سے تھا. یہ رسالت موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن رسالت کے اطراف میں جو چیزیں گھوم رہی ہوں، چلیے سورہ فرقان میں پروردگار عالم عجیب بات کر رہا ہے، عجیب گفتگو ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، پروردگار نے فرمایا حبیب ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور خوف خدا دلانے والا، جنت کا لالچ دلاؤ، جنت کے تحفوں کے بارے میں آگاہ کرو، اور جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا. سورہ فرقان. اور پھر فرمایا دیکھو قل، اور ان سے یہ بھی کہہ دو، خوب توجہ کیجیے گا، بڑی دلچسپ آیت ہے، حبیب ہم نے تم کو کیا بھیجا؟ خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا. یہ بات واضح ہو گئی، مبشرن و نذیرا، نذیر یعنی خوف خدا دلانے والا، بھائی جہنم ہے، قبر میں سانپ بچھو ہیں، مکافات عمل ہے، منکر نکیر ہے، ملک الموت ہے، سزا ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تمام خوف خدا دلاؤ، اور مبشرہ خوشخبری دلانے والا. اس کے بعد کیا فرمانا؟ قل ان سے کہہ دو، کہ ما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کار رسالت کے سلسلے میں کوئی اجر نہیں چاہتا، الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. خوب توجہ کیجیے گا، عجیب آیت پروردگار عالم نے ایک دوسرے کے برابر میں رکھی کہ حبیب ان سے کہو، دیکھو پہلی بات تو یہ کہ حبیب تم مبشر ہو اور نذیر ہو، خوشخبری دیتے ہو اور ڈراتے ہو. اچھا اب یہ بات ہو گئی تو کل حبیب ان سے کہو کہ میں تم سے کار رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا. ہاں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ خدا تک کے رستہ، خدا تک جانے کا رستہ اس کو مل جائے تو اس سے میں ایک اجر چاہتا ہوں. اگر تم خدا تک جانا ہی نہیں چاہتے تو کوئی اجر کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات ختمی مرتبہ دیکھ رہی ہے کہ تم کلمہ تو پڑھتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ کا، لیکن تمہیں خدا سے کوئی دلچسپی ہے نہیں. یہ آیت دلیل ہے نفاق پر مسلمانوں کے. یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نہیں مان سکتے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بھی جڑا رہے، آپ کو رسالت کے اجر دینے کی بات آئے تو پھر آپ کہیں کہ جو چاہتا ہے. ارے سرکار کی آیت کفار کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، رسول خدا کی رسالت کا جو اقرار کرے گا وہی رسول خدا کو رسالت کا اجر دے گا، جو مانتا ہی نہیں رسول خدا کو رسول اس سے رسالت کے اجر کی درخواست کرنا خلاف عقل ہے. یعنی آیت مسلمانوں کے لیے ہے اور رسول خدا نے بتا دیا دیکھو جو مجھے اجر رسالت دینا چاہے وہ اس لیے اجر رسالت دے کہ وہ خدا تک جانے کے رستے کو ڈھونڈے. اور یا رسول اللہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ یا رسول خدا فرمائیں گے بھائی دیکھو ہم نے کہہ دیا، ہم نے اجر مانگا، اب اجر دے گا کون، کس طرح سے دے گا؟ قرآن کی آیات بڑی طویل ہے، میرا مدعا اور مطلب واضح ہو گیا، میں دوسری آیات کی طرف نہیں جاؤں گا. الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے کہ خدا تک رستے کو ڈھونڈے جا کر وہ مجھے اجر دے. کیا اجر دے؟ سورہ فرقان میں نہیں بتایا، سورہ شورا میں بتایا کہ حبیب اب جو سورہ فرقان میں بات ہوئی تھی نا کہ جو خدا تک پہنچنا چاہے وہ تمہیں اجر دے، تو وہاں پر کہا کہ اجر کی ضرورت محمد مصطفیٰ کو ہے لیکن اپنے لیے نہیں، بلکہ اے امتیوں تم کو ضرورت ہے اجر کی کہ تم خدا تک جانا چاہو تو اجر دو. خوب توجہ کیجیے گا، رسول خدا سامنے موجود ہے، رسول خدا سے بڑھ کر کوئی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ راستہ جو ہے نا خدا تک پہنچنے کا، یہ مت سمجھنا میری ذات پر آ کر ختم ہو گیا، میری ذات کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں میرے بعد بتائیں گی کہ خدا کا راستہ کہاں پر ہے. اسی لیے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، جو میرے گھر والوں سے محبت کرے گا وہ خدا تک کے راستے پر جا پائے گا. یا رسول اللہ ہم نے پڑھ تو دیا محمد رسول اللہ، رسول خدا کہیں گے نہیں، اجر رکھنے کا اختیار تم کو نہیں دیا خدا نے، ہم کو دیا ہے. راستہ خدا کا اس وقت ملے گا جب ہماری رسالت پر ایمان لاؤ، خدا کی توحید پر ایمان لاؤ اور میرے گھر والوں سے محبت کرو. تو اب آپ سمجھے کہ محبت اہل بیت کے ساتھ، توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان کے ساتھ اس طرح سے جڑی ہے. اگر مودت نہ رکھی خدا تک کا راستہ نہیں مل پائے گا. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، کسی کے گھر میں چھپی ہوئی کتاب نہیں کہہ رہی ہے. اس بات کو دیکھیے آپ. اب اگر آپ آ کر کہیں دماغ کا آپ کے بہت زیادہ فلسفی ہیں آپ، اور کہیں کہ صاحب یہ آپ نے سب کیا ہوا ہے اور یہ سب، اور ہر چیز کو آ کر آپ کہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، یہ پولیٹکس نکل رہی ہے، یہاں سے اکنامکس نکل رہی ہے، یہاں سے سوشل سائنسز نکل رہی ہے. ارے بھائی یہاں سے کچھ نہیں نکلنا، یہ خدا تک جانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے کچھ نہیں، یہاں محبت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. اب اگر ڈائسیکشن کیجئے آپ، کرتے رہیے قیامت تک، جو چیز حدیث میں آپ کو بتائی گئی ہے جس طرح سے، اس طرح سے آپ بات کیجئے، آیات کو دیکھیے، اہل بیت کی محبت کو دیکھیے. خدا تو کہہ رہا ہے میں فرش اعضا پر بیٹھنے والوں سے، جو اب تو خیر کیا بیٹھ فرش اعضا جو گھروں میں سن رہے ہیں، تو وہ اپنے قبلے کو درست کریں، قبلے کو درست کریں. جہاں پہ مودت اہل بیت ہے رسالت اور توحید کے ساتھ، وہ خدا کے رستے پر ہے. مولانا آپ تو یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے. یاد رکھیے تمام علماء اسلام کسی بھی فرقے سے ہوں متفق ہیں اس بات پر کہ مودت اہل بیت واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ ان القرآن قد حکم بہ وامر بہ، قرآن نے حکم کیا ہے اور امر کیا ہے مودت اور محبت اہل بیت کا. یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ مودت اہل بیت اور مودت محبت اہل بیت. اب اس کو اس واقعے سے سمجھیے کہ یعنی پنجتن، 12 امام، 14 معصومین کی شخصیت، الیاذ باللہ، اس دسترخوان آسمانی سے بھی نیچے ہے کہ جس کو تبدیلی کا جس کی تبدیلی کا ارادہ کیا گیا, تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا یہ بات کی بات ہے, ارادہ کیا گیا کہ پروردگار یا موسیٰ ادع لنا ربک ہماری خاطر دعا کر تو ہم کو یہ نہیں چاہیے. آیت کا میں نے ترجمہ بتا دیا آپ کو. تو وہ خدا وہ پیغمبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے, اچھا آپ نے میرے گھر والوں سے محبت نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے توحید کا کلمہ تو پڑھ لیا, اصل چیز تو توحید ہے. سرکار کس نے کہہ دیا اصل چیز توحید ہے؟ اصل توحید وہ ہے جو اس راستے سے جس پر آپ جائیں کہ جس کو رسول خدا نے جس کا حکم دیا ہے. آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں کروڑ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے, خانہ کعبہ کو الٹے ہاتھ پہ رکھنے کے بجائے سیدھے ہاتھ پہ رکھ کے طواف کیجیے, وہاں تو دم نکل جاتا ہے. ارے مولانا نہیں, تمام مسلمان ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ رسول خدا نے کیا ہے. اچھا تو سات چکر کاٹنے میں رسول خدا یاد آ گئے, لیکن جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے کہ ان کے ذریعے جاؤ, وہاں رسول خدا کو بھول گئے. تو یہ آپ حج پتھر کو چوم رہے ہیں, آپ جا کر رسول خدا نے چوما تھا. تو سرکار ڈھونڈیے ان دو شہزادوں کے قدموں کے نشانوں کو کہ جن کے قدم مہر نبوت پر آئے تھے. اگر امام حسن امام حسین آج آ جائیں اور امام حسن امام حسین ہوتے رسول خدا کی زندگی میں, میں نے یہ مسلسل کہا کہ اگر جابر ابن عبداللہ انصاری نکل رہے ہوں مسجد سے باہر اور امام حسین آ کر کہیں جابر ذرا اونٹ بن جاؤ چار ہاتھ پیروں کے بل چلیے ہمیں آپ کی پشت پر بیٹھنا ہے, اور جابر یہ کہیں صاحبزادے یہ کیا بے ادبی ہے, آپ رسول کے بیٹے ہیں میں رسول کا صحابی ہوں, امام حسین کیا کہیں گے؟ جابر خاموش رہیے, کل جو آپ جس کے صحابی ہیں نا, کل ہم اسی کی پشت پر سوار ہوئے تھے, آپ پر واجب ہے کہ ہمارے اس مطالبے کا احترام کریں, کیونکہ سنت رسول ہے کہ حسین جب کہے ہمیں پشت پر بیٹھنا ہے, صحابی جتنا بڑا ہو اس کے لیے جھکنا لازم ہو جائے گا, سنت رسول خدا ہے. مہر نبوت پر حسین ابن علی تشریف فرمائے, یہ رسول کی مرضی سے. کیوں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی مثال پیش کر رہے ہیں. اور عزیزان گرامی, یہ بڑی ایک کٹھن منزل ہے. اور میں اچھا ایک عجیب سلسلہ ہے, اور بچے ہمارے سنتے رہتے ہیں, اور ایک عجیب مصیبت ہو گئی ہے, اور وہ ہماری جو کہا جاتا ہے اردو میں کہ ناک میں دم ہو گیا ہے, کہ کربلا کا کہ وہ اثرات اور کربلا میں یہ چیز اور کربلا سے وہ نکل رہا ہے اور کربلا ٹاک شوز وغیرہ. سرکار ٹاک شوز آپ دیکھتے ہیں, مصیبت میں ہم آ جاتے ہیں, ہمارا ٹاک شو زیارت وارث ہے, زیارت جامعہ کبیرہ ہے, حدیثیں ہیں, قرآن ہے, اس کو دیکھیا. یہ جو فضولیات ٹاک شوز کے ذریعے آ رہی ہیں, حسین نے یہ دیکھا تو وہ کیا اور فلاں چیزیں اور سوشل ریفارمسٹ اور پولیٹیکل ریفارمس اور اکنامیکل کنڈیشن, کربلا سے اقتصاد بھی نکلتا ہے, کربلا سے یہ نکلتا ہے, کربلا سے وہ نکلتا ہے. تو مجھے بتا دیجئے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں کربلا کو یا جناب زینب؟ آپ زیادہ جانتے ہیں امام سجاد؟ جس طرح سے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے ڈیفائن کیجئے کربلا کو, اس کو آپ ایکسپریس کیجئے, پریزنٹ کیجئے, ارائہ دیجئے, بتائیے, پیش کیجئے. آپ کا نظریہ بہت اچھی بات ہے, ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ذرا ایک نظر امام سجاد کی طرف دیکھ لیجئے, ایک نظر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے جناب زینب گفتگو کر رہی ہیں. اور مجھے واقعہ میں نے جب پڑھا, اور یہ مرحوم مقاتل نے لکھا ہے, ارباب مقاتل نے, بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب قاتل جناب حمزہ سلام اللہ علیہ وحشی اسلام لے آیا تھا مدینہ کا واقعہ جنگ احد کے بعد, رسول خدا کے سامنے وہ جب آتا تھا تو رسول خدا اس سے فرماتے ہیں غیب وجہ کاندی, اپنا چہرہ مجھے مت دکھا, میں اپنے محبوب ترین چچا حمزہ کے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ آپ دیکھیے, رسول خدا رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جناب حمزہ کے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے, کہہ رہے چلا جا میری نگاہوں کے سامنے سے. ایک شاعر ہے, 400 برس پہلے عراق میں پیدا ہوا, اس کا نام ہے ابو الفوارس کنیت ہے, اور سعد ابن محمد یہ شاعر ہے. عراق کے ایک شافعی مسلک کے, شافعی مسلک کے موثق تاجر تھے, نصر اللہ مجلی, بعض نصر اللہ مجلی لکھا ہے, مجلی بہرحال میم جین لام یہ نصر اللہ مجلی, یہ بھی شافعی تھے. یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے, بہرحال میں سو گیا رات کو ان سوالات کے ساتھ, خواب میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا, میں نے یہ علی ایک سوال ہے. اب وہ خواب میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, مولانا نے کہا بولو, کہا کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ گئے, آپ نے کہا کہ جو بھی مکے کے بعض بڑے لوگوں کا نام لیا, کہا جو ان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان مل جائے گی. ہاں ایسا ہی ہوا. کہا کہ لیکن جب جن کو آپ نے امان دی تھی ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو پھر انہوں نے آپ کی اولاد کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، آپ نے ان کے بڑوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، معاف کر دیا، انہوں نے آپ کی اولاد کا خون بہایا۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیسے ہوا بھائی، یہ جہاں پر اسلام کے خلاف ہے یہ عرب کی ریت کے خلاف ہے۔ عربوں میں، اعراب میں حمیت، سخاوت، جود، کرم، اگر کوئی کسی قبیلے کے پاس آ کر پناہ لے لے تو پورا قبیلہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے جو اصیل عمانی ہیں ان کا کلچر، اور جا کر دیکھیے آپ جو باطنہ میں ہیں ان کا کلچر دیکھیے، آپ کو بڑا مختلف ملے گا، اور ایک بڑا ایک اصالت اور جو رسول اللہ کے زمانے کی چیزیں وہ آپ کو جو اصیل عمانی ہیں ان کے اندر ملیں گی۔ پہچانتا بھی نہیں ہوگا، جانتا بھی نہیں ہوگا، آپ کی مدد کے خاتون کو دیکھ لے مدد کرے گا، یہ میں اصالت رکھنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی تک ہے عرب میں۔ رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ کیا کہ الجواب عند ابی الفوارس سعد ابن محمد۔ یہ چونک کے اٹھ گئے اور کہوں گے جواب میں نے سوال مولا سے کیا، علی ابن ابی طالب سے، شافعی مذہب کے، اور علی ابن ابی طالب نے جواب دیا کہ جاؤ جا کر سعد ابن محمد ابو الفوارس، وہ شاعر ہے، اس سے پوچھو۔ اب اگر علی نے کہا ہے تو اٹھے رات کو، اب 2 بج رہا تھا، 1:30 بج رہا تھا، 400 سال پرانا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ رات کے 9-10 بج رہے ہوں۔ گئے، کھٹکھٹایا دروازہ، کون ہے؟ کہا کہ میں نصر اللہ مجلی، ابو الفوارس سعد ابن محمد نے دروازہ کھولا۔ کہا کہ بھائی اس وقت رات کو خیریت؟ جانتے تھے۔ کہا کہ بھائی ایک سوال ہے۔ کہا کہ اندر آئیے۔ کہا کہ سوال یہ کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو خواب میں ابھی دیکھا، سوال کیا تو مولا نے مجھ سے کہا کہ جاؤ جواب جو ہے تمہارے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ سعد ابن محمد ابو الفوارس، شاعر کا نام۔ آیا کون ہے؟ خواب کس نے دیکھا؟ نصر اللہ ہے مجلی نے۔ اس بات کو وفایات العیان میں ابن خلقان نے بیان کیا، زور سے فاجہش بالبکا، یہ جو سعد ابن محمد شاعر تھا یہ زور سے رونے لگا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی 4 شعر کہے، 5 شعر، اور نہ میں نے کاغذ پر لکھے ہیں نہ کسی کو سنایا ہے، میرے ذہن میں آئے تھے، علی ابن ابی طالب کو پتہ لگ گیا اور تمہیں آ کر بتایا۔ بہت روئے، اجہشا بالبکا، چیخ کرو۔ یا آپ دیکھیے مولا کائنات کا معجزہ، ارواح سے مطلع ہیں جناب امیر۔ کہا اچھا، جب رو دھو کے خاموش ہو گئے، شعر تو بتاؤ۔ کہا وہ شعر یہ تھا کہ ملکنا فکان العفو منا سجیت فملکتم حللتم قصر فملکتم فسال بالدم ابتحو۔ مولا کائنات کی زبانی میں نے یہ شعر کہا ہے، سنو۔ شاعر مولا کائنات کی زبان سے یہ شعر کہہ رہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اردو میں کہ امام حسین کی زبانی، ہم کہتے ہیں شعر، کبھی تھرڈ پرسن میں، کبھی امام حسین کی زبانی۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شاعر، کہتا ہے کہ ملکنا، جب ہمارے پاس حکومت آئی، جب ہم بادشاہ بنے تو ہم نے معاف کر دیا سب کو، فکان العفو منا سجیتا، عادت ہماری یہ تھی کہ ہم معاف کر دیں۔ ملک تم فسالہ بالدم ابتحو، لیکن جب تم بادشاہ بنے اور تمہارے پاس حکومت آئی تو تم نے اتنا خون بہایا کہ خون کی ندیاں بہا دی، ہم نے معاف کیا، تم نے خون کی ندیاں بہا دی۔ وحلل تم قتل الاسارا وطالبن غدونا عف الاسارا نعف و نصفہ، تم نے قیدیوں کو اپنے قتل کیا، تم نے ہمارے بچوں کو جب قید کیا تو ان میں سے کتنوں کو قتل کیا، کتنے مر گئے اور ان کا ظلم و تشدد کیا، لیکن ہماری عادت تھی کہ جب تم ہماری قید میں آئے تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ فحسبکم ھذا التفاوت بیننا، ہمارا اور تمہارا فرق صرف اتنا سا ہے، کل اناء بما فیہ ینزح، ہر برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ مولا کائنات کیا بتا گئے؟ یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ اہل بیت کی ذات میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ تو دشمن بھی سامنے آئے گا، وجود علی ابن ابی طالب میں سے کیا نکلے گا؟ محبت، پاکیزگی، سخاوت۔ آپ کی ذات میں بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، تو آپ کی ذات میں سے یہی نکلے گا۔ یہ مولا کائنات نے جواب دیا۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے روایت پیش کی کہ رسول خدا فرماتے تھے کس سے؟ وحشی سے، غیب وجہ کا عنی، اپنے چہرے کو دور کر لے، مجھے پسند نہیں ہے، لا احب کا ان ارا قاتل الاحبا، اپنے چاہنے والوں کے قاتل کو میں دیکھوں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، کہیں پر خولی ہے، کہیں پہ سنان ہے، کہیں پہ حرملہ ہے، کہیں پہ شمر ہے، کہیں پہ سارے سعد ہے، کہیں شمر ابن ذوالجوشن ہے، اور آپ کی بیٹی زینب کبرا ہے، کہیں نگاہ پڑتی ہے شمر پر، کہیں نگاہ پڑتی ہے علی اکبر کے قاتل پر، کبھی عباس کے قاتل پر، یعنی اپنے بھائیوں کے لاشوں کو بھی دیکھا، اپنے بھائیوں کے قاتلوں کے لاشوں کو بھی دیکھا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام نے حدیث بتائی تو امام سے گویا برداشت نہیں ہو سکا، صلی اللہ علیہ کہ یا زینب بنت امیر المومنین، شہزادی نے اس مرحلے کو برداشت کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب 11 محرم کی ظہر کے بعد نماز پڑھائی گئی، دفن کیے گئے لاشوں کو یزید کی فوج کے، تو اب ان کو گزارا گیا قتلگاہ سے۔ بیویوں نے کہا دیکھو، ایک ہمیں تم سے ایک درخواست ہے کہ جب تم گزارنا ہم کو، تو عصر عاشور کے بعد سے اب تک ہم اپنے شہدا کے لاشوں کا دیدار نہیں کر پائے، تو لہٰذا ہم کو یہاں سے گزارو تاکہ ہم اپنے شہدا کے لاشوں کا دیدار کر لیں۔ بس ایک دفعہ قتلگاہ سے اس قافلے کو گزارا گیا، مقتل کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹیاں بغیر کسی وطا کے، یعنی جو زین اور محمل رکھی جاتی ہے، بغیر اس کے اونٹوں پر اس طرح سے بٹھا کر لے جائی گئیں جیسے ترک و دیلم کے اسرا ہو، یہ کافر قیدی ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رسول خدا کی بیٹیاں کہا جاتا ہے۔ بس ایک دفعہ ناکوں کو بٹھایا گیا، ہر بی بی ایک شہید کے پاس جا کر ماتم کرتی تھی۔ لازمہ اس واقعے کا میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب ہر بی بی اتری، دو بچوں کے لاشوں پر کوئی گریا کرنے والا نہ تھا، ہاں اگر وہ ماں گریا کرنے والی تھی تو حسین ابن علی کے جسد مطہر کے پاس بیٹھ کر زینب نے گریا کیا، گفتگو کی، اور ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو حسین ابن علی کے جسد مطہر کے نیچے رکھ کر بلند کیا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم آل محمد سے اس قربانی کو قبول فرما۔ بس ایک دفعہ قتلگاہ میں بڑا عجیب منظر تھا، بکا اور بین کا سلسلہ تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حسین ابن علی ہر لاشے کو لا کر گنج شہدہ میں رکھ دیتے تھے، کسی بی بی کو موقع نہ مل سکا تھا کہ وہ اپنے شہدہ کے لاشوں پر آ کر بین کرتی، اور جب حسین شہید ہوئے تو خیمہ گاہ میں آگ لگا دی گئی۔ بس ایک دفعہ بی بیوں کو موقع ملا، قتلگاہ میں عجیب ماتم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ایک دفعہ کہا گیا کہ امیر سب تو بیٹھ گئے ہیں، لیکن حسین کی یہ چھوٹی سی بچی کم سن یتیمہ سکینہ بنت الحسین، یہ باپ کے لاشے کو چھوڑ نہیں رہی۔ ایک دفعہ کچھ ظالم آئے اور شہزادی کو کھینچ کر الگ کیا۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ، آپ کو اس وقت چچا تو یاد آئے ہوں گے کہ جب آپ کو کس ظلم کے ساتھ کھینچ کر الگ کیا گیا۔ کہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جب بی بیوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا تو کہا گیا دیکھتے کیا ہو، تمہارے ہاتھوں میں تازیانے ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی امتی ہیں کہ جو ہاتھوں میں تازیانے لے کر رسول کی بیٹیوں کو سوار کرو۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك، صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه، ووسع رزقنا وطمئن اعمارنا من الصحه والسلامه في الجسم والروح، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ پارلیمان جو لوگ تنگ دست ہیں، نادار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان حال ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، کسی مشکل میں گرفتار ہیں، بحق سید الشہداء، بحق شہداء کربلا، بحق بنات رسول اللہ، پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل سے ہر دکھ کو ختم کر فرما، ہر مسرت عطا فرما۔ ان مجالس کو جو ہو رہی ہیں حضرت کے لیے اور پنجتن کے لیے، آئمہ معصومین کے لیے پرسے کا باعث قرار دے۔ پروردگار جو لوگ اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو جلد از جلد شفائے کامل اور صحت عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جس مومن مومنہ نے مجھ سے آپ سے یا جو گھر میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں اگر کوئی علیل ہے، خاصتاً مسقط میں ہمارے کچھ مومنین نے درخواست کی دعائے صحت کی، پروردگار ان سب کو بحق سید الشہداء شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرما، حضرت حجت کے انصار خاص کو ان کے لیے باعث انس و معانست قرار دے، ہمارے مرحومین کی ذوی الحقوق اعزہ اقربا والدین محسنین کی مغفرت فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے سر۔